بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 19 اکتوبر 2001، مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں دینی جماعتوں کا اتحاد کے موضوع پر خطاب فرمایا.
آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين. آمين يا رب العالمين. اس وقت ہمارے ملک میں اور ارد گرد اور عالمی سطح پر جو حالات ہیں، اب ان میں ایک تسلسل کی سی شکل پیدا ہو گئی ہے. افغانستان پر امریکی اور کسی درجے میں برطانوی بمباری جو ہے جس طرح کی ہو رہی ہے، وہاں طیارے جو ہیں وہ آسمان سے آگ اور لوہا برسا رہے، ہلاکتیں ہو رہی ہیں. وہ شہری جن کو وہ کہتے ہیں انوسنٹ سٹیزنز، کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں اتنے جو ہیں انوسنٹ سٹیزنز مارے گئے، تو اب کیا وہاں جو مارے جا رہے ہیں وہ کوئی جرائم پیشہ ہیں، ان کے خلاف کوئی جرم ثابت ہو گیا ہے؟ دوسری طرف یہ کہ افغان عوام کا بھی الحمدللہ مورال اپنی جگہ پر برقرار ہے، ان کے اندر بھی ان کی ہمت کے شکست و ریخت کے کوئی آثار ابھی تک سامنے نہیں آئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور طالبان تو کمال استقامت کے ساتھ، جو ان کی روایت رہی ہے، پوری استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. نقصانات ہیں، ہو رہے ہیں، مان رہے ہیں. ظاہر بات ہے مقابلہ بہت ہی غیر مساوی مقابلہ ہے، ان کے پاس اس طرح کے ہتھیار ہیں ہی نہیں. پہلے تو وہ ڈرتے ہوئے آتے تھے، رات ہی کو بمباری کرتے تھے، اب تو دن دہاڑے آتے ہیں. پہلے بہت اونچے جہازوں سے بم پھینکتے تھے، اب تو نیچے بھی آ گئے ہیں. ان کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے کہ جن کے ذریعے سے وہ ان کا توڑ کر سکے. وہ اصل میں اس انتظار میں ہے کہ زمینی فوجیں ان کی آئیں تو پھر ان سے نپٹے، پھر ان کے پتا چلے گا، آٹا دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا، پھر ان کا وہی حشر ہوگا جو ویتنام میں ہوا تھا یا صومالیہ میں ہوا تھا، یا جیسے دم دبا کر بھاگے تھے یہ لبنان سے، وہی معاملہ ہوگا. تیسری طرف یہ کہ پاکستان میں افغانوں کی ہمدردی اور پاکستان کی حکومت کی پالیسی کے خلاف جو رد عمل ہے وہ بھی شدید سے شدید تر ہو رہا ہے. حال ہی میں آپ نے شاید دیکھا ہو میرا ایک بیان نوائے وقت میں، تو میں نے سنا ہے پورا آ گیا تھا، کہ یہ جو صدر مشرف صاحب کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے 10-15%، 10-15%، 10-15%، یہ پٹی اب کھل جانی چاہیے. کوئی بھی عوامی تحریک ہو، میں نے اس میں کہا تھا اس بیان میں، شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اکثریت عوام کی وہ سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، اسے مشرف صاحب نے سمجھا وہ میرے حق میں، یہ بہت بڑا مغالطہ ہوتا ہے. وہ خاموش ہیں، ابھی ان کے اندر حرکت پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ سائلنٹ میجورٹی. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ میجورٹی سائلنٹ رہی ہے، لیکن رفتہ رفتہ اب وہ میجورٹی جاگ رہی ہے. اور ان مظاہروں کے اندر تعداد اور شدت دونوں کے اعتبار سے اضافہ ہو رہا ہے. چوتھی طرف ایک اور ایلیمنٹ ہے، پوری دنیا میں بھی، عالم اسلام میں بالخصوص اور غیر مسلم دنیا میں بھی امریکہ کے اس رویے کے خلاف زبردست مظاہرے ہو رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار تو کوئی نہیں ہے دہشت گردی سے نمٹنے کا. یہ وحشیانہ بمباری ایک ملک کے اوپر ہو رہی ہے تو یہ دہشت گردی اس طرح ختم ہوگی؟ اس طرح تو آپ مزید دہشت گردوں کو جنم دیں گے. جن لوگوں پر زیادتی ہوگی وہ اپنے غصے میں آ کر، اشتعال میں آ کر پھر جو کارروائیاں کریں گے. آپ نے اب تک جو نام ریلیز کیے ہیں وہ سب کون تھے؟ عرب، سعودی عرب، مصری، فلسطینی، یو اے ای کے لوگ. تو یہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ آخر ان لوگوں کو کیا ناراضگی ہے. ہم نے وہ پچھلی مرتبہ یہاں یہ شائع کیا تھا انگریزی مضمون، اور یہ کہ اس کی کچھ پیکٹس بھی کہا گیا تھا کہ لیں، خریدیں اور پہنچائیں لوگوں تک. اب یہ ڈیوڈ ڈیوک ہے لکھنے والا اس کا، جس نے کہا ہے کہ امریکہ کو سوچنا یہ چاہیے، آخر یہ عرب، یہ فلسطینی، یہ مصری، ناروے میں تو کوئی دہشت گردی نہیں کر رہے، سویڈن میں تو نہیں کر رہے، یہ امریکہ کو کیوں ٹارگٹ بنایا؟ تو سوچنا چاہیے، اس کی پالیسی غلط ہے. اس نے اسرائیل بنوایا، خنجر گھونپا عالم عرب کے اندر اسرائیل کا. اور آپ کو معلوم ہوگا جب یہ اسرائیل، اب بھی وہ تو جو ویسٹ بینک کا نقشہ جو آتا ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے رنگ اس کا، وہ نکال دی تو خنجر کی شکل ہے، وہ اوپر کا حصہ جو ہے جیسے خنجر کا جو ایک دستہ ہوتا ہے اس کی شکل میں، اور پھر نیچے وہ تکون جاتی ہے جیسے کہ خنجر جو ہے وہ ایک تکونی شکل کا ہوتا ہے، آگے نوک ہے لیکن یہ ادھر سے چوڑا ہے، بالکل خنجر کی شکل. یہی خنجر کی شکل بھارت کی ہے، کشمیر دستے کی شکل میں ہے، اور اس کے نیچے، اس کو چھوڑ دیجئے وہ مشرقی جو پاکستان جو بنگلہ دیش ہے، اس کے ادھر جو ہے وہ اصل میں بھارت کا نہ کبھی حصہ رہا نہ ہے. وہاں تو گیارہ ان کی چھوٹی 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 ریاستیں، ہر ایک کے اندر علیحدگی کی تحریک چل گئی، باقی سب ایک ترکون ہے، کشمیر کا دستہ ہے اور نیچے خنجر ہے، بہت بڑا خنجر ہے. تو اسرائیل کا بھی نقشہ جو بنتا ہے وہ یہی ہے، اور بھارت کا بھی. بہرحال آج میں اصل میں ان معاملات کی بجائے زیادہ توجہ جو ہے جو اپنا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، ہمارا ملک، ہمارا وطن، سلطنت خداداد پاکستان، اس کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہاں یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، میں نے بے شمار مرتبہ بات کی ہے. ہمارا اصل مسئلہ یہاں پہ اسلامی نظام کا قیام اور شریعت اسلامی کا نفاذ ہے، یہ اصل مسئلہ ہے. باقی سارے مسئلے جو کہتے ہیں محاورے میں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، تو ہاتھی کا پاؤں کتنا چوڑا ہوتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا نشان کتنا بڑا بنتا ہے، تو کئی جانوروں کے کھروں کے نشان جمع کرو گے تو بمشکل وہ ہاتھی کا پاؤں بنے گا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں. تو اسی طریقے سے تمام مسائل میں جو اصل مسئلہ ہے وہی، باقی سب مسائل اس کے شاخسانے ہیں، اس کے نتائج ہیں، اس کے زمینیں ہیں. اور یہ دو لفظ میں نے بارہا یہاں واضح کیے، اسلامی نظام اور اسلامی قانون، یہ دو چیزیں ایک نہیں ہیں. نظام کو قانون سپورٹ کرتا ہے، ایک نظام ہے آپ کا، سرمایہ دارانہ نظام ہے، سودی نظام ہے، جاگیرداری نظام تو یہ ہے نا. اب چوری جو ہے آپ اس کے خلاف قانون بنائیں گے، چوری کا انسداد کر دیں گے، فائدہ کسے ہوگا؟ غریبوں کو ہوگا، بھوکوں کو ہوگا، یا ان کو ہوگا، سرمایہ داروں کو ہوگا اور جاگیرداروں کو ہوگا؟ چوری ختم ہوگی تو ان کا مال محفوظ ہوگا. تو قانون اچھے سے اچھا بھی ہو، نظام غلط ہو، تو قانون کو اچھے نتائج پیدا نہیں کر سکتا. پہلے نظام ٹھیک کرے، دولت کی تقسیم منصفانہ ہو، منصفانہ اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، پھر یہ ہے کہ چوری کے اوپر ہاتھ کاٹیے، تب تو یہ ہے کہ نظام میں اور قانون میں ہم آہنگی ہو گئی. نظام غلط ہے، غریب کو غریب سے غریب تر بنا رہا ہے، امیر کو امیر سے امیر تر بنا رہا ہے، حرام کی کمائی کے انبار لگتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ انسداد چوری، انسداد ڈاکہ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ سارا فائدہ تو ان کو پہنچے، غریب کو کیا فائدہ اسے؟ تو یہ نظام اسلام بھی آئے اور قانون شریعت بھی آئے، دونوں چیزیں آئیں گی تو در حقیقت جو مقصود ہے ہمارا، گوہر مقصود، وہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا. اس کے ضمن میں بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ یہ پاکستان کے قیام کی واحد وجہ جواز ہے، اسلام کے بغیر، اسلام کے نعرے کے بغیر پاکستان قائم نہیں ہو سکتا. 1946 में نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. بے شمار تقریر قائد اعظم کی جو ہے اس موضوع پر ہم نے کتاب چا بھی انگریزی میں شائع کر دیا, کیونکہ ایک زمانے میں انگریزی اخبارات میں ڈان وغیرہ میں بڑی تیزی سے مضامین آ رہے تھے کہ قائد اعظم کو اسلام کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ تو ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے. ہم نے ان کے وہ سارے تقریریں شائع کی, اقتباسات شائع کی. تو در حقیقت اس نعرے کے نتیجے میں 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو مسلمانوں نے ہند کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت حاصل ہوئی. تب اس کے مطالبہ پاکستان کو وہ اہمیت حاصل ہوئی کہ پاکستان بنا, ورنہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر مسلمان نمائندے جو ہیں آدھے جو ہیں وہ کانگریس کی طرف سے ہوتے, آدھے مسلم لیگ کی طرف سے ہوتے, کچھ جمعیت علماء ہند کی طرف سے ہوتے, کچھ اور ہوتے, تو پھر وہ مطالبہ مسلم لیگ کا جو ہے قیام پاکستان کا فضل آؤٹ ہو جاتا. تو واحد وجہ جواز ریزون دی ایترے, اس کو فرینچ میں کہتے ہیں کسی چیز کا وجہ جواز. نمبر دو, یہ پاکستان کی بقا اور استحکام کی واحد اساس ہے. یہ اگر ملک قوی ہو سکتا ہے, مستحکم ہو سکتا ہے, مجتمع ہو سکتا ہے, صرف اسلام پر. نمبر تین, بارہا یہ مضامین آ چکے, میں اس وقت گنتی کروا رہا ہوں, احیاء ملت اسلامی اور اسلام کا وہ عالمی غلبہ جو ہونا ہے. حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین حق, اور حضور کو بھیجا گیا پورے عالم انسانیت کے لیے. تو مقصد اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب آ جائے. اس کی جو خدائی تدبیر ہے اس کے ضمن میں پاکستان کو اللہ نے اہم رول سونپا ہوا ہے. یہ ذرا خفیہ بات ہے, سمجھنے کی بات ہے, یہ قرآن و سنت سے سمجھ میں آتی ہے. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, اس سے بات یہ سمجھ میں آئے گی. جس میں میں نے ترمیم کی ہوئی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس. اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی تو ہے نا, آخر انجیل بھی ہے, پھر یہ کہ قرآن مجید ہے جو مہیمن ہے, محافظ ہے, اور حضور کے اقوال ہیں, فرمودات ہیں, ان سے سمجھ میں آتی ہے یہ بات. لیکن پہلی دو باتیں تو عقلاً کہ پاکستان کے قیام کی واحد وجہ جواز اسلام, پاکستان کے بقا اور استحکام کی واحد اساس اسلام. اس کو تو آپ دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں, منطق سے ثابت کر سکتے ہیں. میں نے ثابت کیا, میری کتاب جو ہے استحکام پاکستان, اس کا مطالعہ کیجئے. اور میں نے چیلنج کیا کوئی مقابلے میں آ کر میری ان باتوں کو غلط ثابت کرے. لیکن یہ تیسری بات جو ہے یہ قرآن و حدیث کے حوالے سے معلوم ہوتی ہے کہ قیامت سے قبل کل روح عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا, حکومت الہیہ قائم ہوگی یا نظام خلافت قائم ہوگی. بات ایک ہی ہے, کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول اسمیل ایز سویٹ. حکومت الہیہ اللہ کی حکومت, نظام خلافت یعنی حاکمیت اللہ کی اور مسلمانوں کی خلافت, وائسرینسی, جیسے کہ کرسچنز کے ہاں تصور ہے کنگڈم آف ہیون آن ارتھ, زمین پر آسمان کی بادشاہی قائم ہو جائے. اور ان کی جو سورہ فاتحہ ہے, جو دعا ہے لارڈز پریئر, اس میں یہ الفاظ ہے دائی کنگڈم کم, دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز. اے رب تیری حکومت قائم ہو جائے, تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے, سورج تیرے حکم پر گردش کر رہا ہے, بال برابر ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. اے رب ایسے ہی تیری مرضی زمین پر بھی پوری ہو, تیرے قوانین نافذ ہو. اب اس کے ضمن میں نے بارہا آپ کو گنوائے فیکٹرز جو ہیں, پاکستان قائم ہوا ہے ایک معجزے کے طور پر, کوئی حساب کتاب میں نہیں آتی تھی بات کہ پاکستان قائم ہو جائے گا. پھر نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 14 اگست جو ہے لارڈ باؤنڈ بیٹن نے آفر کی تھی انڈیا کو, وہ 15 اگست ہمیں دینا چاہتا تھا, 14 ان کو دینا چاہتا تھا. پہلے بھارت وجود میں آتا ہے, پھر پاکستان وجود میں آتا ہے. بھارت بڑا ملک ہے, پاکستان چھوٹا ملک ہے. بھارت تو کہہ لے اصل ملک تھا, یہ دو ٹکڑے اس سے کاٹ کر ہم نے پاکستان بنایا. ہوا کیا کہ انہوں نے اپنے پنڈت بٹھا دیے کہ یہ 14 تاریخ جو ہے یہ ہمارے لیے شبھ ہے یا نہیں, شبھ گھڑی ہے یا نہیں. ان کا نہیں نہیں نہیں, یہ شبھ نہیں ہے. تب ہمیں 14 اگست ملا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ پاکستان 14 اگست کو قائم ہوا, اور وہ 27ویں تھی رمضان مبارک کی, لیلۃ القدر میں نازل ہوا. پھر یہ کہ آپ کے علم میں آج کا نظام جو ہے عالمی, اس کا پہلا اصول کیا ہے؟ سیکولرزم. اس کا توڑ قرارداد مقاصد پاکستان میں منظور ہوئی نا، ہم نے عمل نہیں کیا ابھی اس پر، لیکن قرارداد کا پاس ہو جانا معمولی بات نہیں، دستور کے اندر ثبت ہے وہ آرٹیکل 2A. پھر اس وقت کا نظام کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام سود کی بنیاد پر، اس کا توڑ، سود کی حرمت. ہماری ہائیسٹ عدالت جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کا شریعت بینچ بھی طے کر چکا ہے حرام کے. تو اعلان بغاوت ہم کر چکے ہیں موجودہ نظام سے. یہ دوسری بات ہے کہ عملاً اس پر پیش رفت نہیں ہوئی. پھر سب سے بڑی بات ایٹمی صلاحیت خدا داد، جیسے پاکستان مملکت خدا داد ایسے ہی ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ خدا داد صلاحیت. بہرحال یہ جو ہے معاملات میں نے گنوائے ہیں، بارہ مفصل تقریریں کی ہیں. ہمارا اصل کام یہ ہے کہ یہاں اس ملک میں نظام قائم کریں. اس وقت ویسے ہماری فضا پر چھا گئی ہے بات موجودہ حالات، ہمارا برادر ملک ایک اسلامی حکومت جنہوں نے خالص اسلامی حکومت قائم کر لی، افغانستان ہمارا بہت لمبا بارڈر اس کے ساتھ ہے، ہماری آبادی کا ایک خاصا بڑا حصہ ایسا ہے پختون بیلٹ جو ہے پوری کی پوری، کہ جو لسانی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے، کلچرل اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے ان کے ساتھ بہت قرب رکھنے والے ہیں. لہذا یہ مسئلہ اس وقت ہماری فضا پر چھا گیا ہے، دفاع افغانستان، اور پھر وہ دفاع پاکستان کا نص بن گیا بعد میں اس میں دفاع پاکستان و افغانستان. یہ گویا کہ اس سال کے شروع سے یہ مسئلہ چھا گیا ہے ہماری فضا پر، یہاں تک کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کی بات بھی کسی درجے یہ پس منظر میں چلی گئی ہے. میں آج اس لیے چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ اس بات کو ذہنوں میں تازہ کیا ہے. اصل مسئلہ وہ، یہ مسئلہ بہت اہم ہے ہمارے لیے، افغانستان کا مسئلہ ہے، لیکن اصل مسئلہ پاکستان کا وہ ہے یہاں اسلامی نظام کا قیام. اچھا، اس اسلامی نظام کا قیام اس کے لیے ایک تو ہے منہج انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں جو کام کرنا ہے اس کے مطابق کرنا ہے، ہم تنظیم اسلامی میں اسی کے مطابق کام کر رہے ہیں. ہم نے شعوری طور پر خوب اچھی طرح سیرت نبوی کا تجزیہ کیا، مطالعہ کیا، پھر اس سے ہم نے اخذ کیا طریقہ کار منہاج محمدی کس کو کہا جائے گا. جیسے کہ سورہ مائدہ میں کہا گیا لکل جعلنا منکم شرعتا و منہاجا، حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا ہے وہاں سورہ مائدہ میں، ساتواں رکوع ہے، تورات اور حضرت موسیٰ، انجیل اور حضرت عیسیٰ، پھر حضور اور قرآن. پھر فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو تم میں سے ایک شریعت بھی دی ہے، ایک منہاج بھی دیا ہے. شریعت موسری اور ہے، شریعت محمدی اور ہے، منہاج موسری اور ہے، منہاج محمدی اور ہے، منہاج عیسوی اور ہے، بلکہ میں نے تفصیل سے تقریر کی تھی منہاج ابراہیمی کچھ اور ہے. حضرت ابراہیم کا طریقہ کار، حضرت موسیٰ کا طریقہ کار، حضرت عیسیٰ کا طریقہ کار، حضرت محمد کا طریقہ کار، تو منہاج بھی مختلف ہیں. تو ہمیں منہاج محمدی سے جو ہم نے اخذ کیا اس کو اس وقت تو صرف چند جملے میں بیان کرنا ہے. پہلا کام کیا ہے؟ لوگوں میں حقیقی ایمان پیدا کیا جائے قرآن کے ذریعے سے. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانے فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں. یہی وجہ میں نے اپنی زندگی اللہ کا شکر ہے کہ اسی کام میں لگائی ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا. اور میں نے اب تیار کر دیا الحمدللہ، اب 100 سے اوپر ایسے نوجوان ہیں کہ جو اسی طریقے سے جو میرا طریقہ تھا اور ہے اسی پر اس خدمت میں لگ گئے ہیں. ان میں بہت سی تعداد ہم وقت بہت لگ چکی، سب دھندے چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، پروفیشن چھوڑ کر، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اس حدیث کی روح سے بہترین تم میں سے وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں. درس و تدریس قرآن، تعلیم و تعلم قرآن. لیکن اس کا مقصود کیا ہے؟ تاکہ ایمان پیدا ہو. ایمان پیدا ہوگا تو تقویٰ پیدا ہوگا. دیکھیے ضیاء الحق صاحب نے جو نعرہ دیا تھا پاکستان کی فوج کو، جس فوج کو اسی امریکہ نے، جس کی گود میں اس وقت ہمارا جو کمانڈر ان چیف ہے وہ جا بیٹھا ہے، مشرف صاحب جو ہیں، وہ کئی ٹوپیاں ہیں نا، تو ایک کمانڈر ان چیف کی ٹوپی بھی ان کے سر پر ہے. اس نے روگ آرمی قرار دیا تھا اس کو، یہ بدماش فوج ہے. بڑے لمبے لمبے اشتہار شائع ہوئے تھے روگ آرمی کے، اور اس وقت کچھ لوگوں نے جواب دینا چاہا تھا تو یہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے دور میں اسے روک دیا گیا تھا. اس فوج کو بدنام کرنے کی مہم چلی تھی. لیکن واقعہ یہ کہ اس فوج کے اندر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اس کی آئیڈیولوجیکل اورینٹیشن ہوئی ہے. ہر آپ دیکھیں گے جو بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے فوج کی، کوئی چھاونی ہے، کوئی اور مرکز ہے، بڑا بڑا لکھا ہوگا، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، یہ تین الفاظ پر مشتمل نعرہ دیا گیا. پہلے کہاں تھا یہ نعرہ؟ دنیا کی کسی مسلمان فوج کے پاس یہ نعرہ نہیں ہے، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. ایمان کا جو عملی طریقہ نتیجہ نکلتا ہے انفرادی زندگی میں وہ کیا ہے؟ تقوی. یقین ہے تو آپ بچ بچ کر چلیں گے، اللہ کا کہیں حکم نہ ٹوٹ جائے، اللہ کی مرضی کے خلاف میرا قدم نہ اٹھ جائے، میں کہیں غیر شعوری طور پر بھی اللہ کی حدود جو ہے ان کو پامال نہ کر بیٹھوں. بچ بچ کر چلنا جو ہے یہ تقویٰ ہے. جتنا جتنا ایمان گہرا ہوتا جائے گا اتنا ہی تقویٰ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا. ایمان کی جڑیں گہری، درخت جو ہے پروان چڑھتا ہے تو جتنا جتنا اونچا جاتا ہے اتنی جڑ نیچے گہری، اس گہری سے گہری تر ہوتی ہے. یہ سائملٹینیس پروسیس ہوتا ہے. تو جیسے جیسے ایمان گہرا ہوگا تقویٰ کا درخت اوپر سے اوپر جائے گا. اس لیے میں نے آج جو آیتیں آپ کو سنائی سورہ آل عمران کی 102, 103, 104 میں پہلی آیت ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسا اور جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے، اور دیکھنا ہرگز موت نہ آنے پائے، دور رکھو موت کو اپنے سے. ایسا نہ ہو کہ کہیں تم نافرمانی میں مبتلا ہو، فاسق ہو، اور وہ موت تم پر آ جائے. نافرمانی کی حالت میں موت نہ آئے، فرما برداری کی حالت میں موت آئے. اور چونکہ کچھ پتہ نہیں موت کب آ جائے، لہذا کوئی لمحہ تمہارا نافرمانی میں نہیں گزرنا چاہیے. نمبر دو، اب ان لوگوں کو منظم کرو. تو دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تنظیم بذریعہ بیعت. حضور نے بیعت لی، آؤ مجھ سے بیعت کرو. بیعت کرو، اس بیعت صلح حدیبیہ کا ذکر تو بہت ہوا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ تھوڑی سی لچک حضور نے دکھائی تھی، تو اصل لچک تو قریش نے دکھائی تھی. قریش کسی شکل میں بھی تیار نہیں تھے کہ محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو مکے میں داخل ہونے دیں، مر جائیں گے نہیں آنے دیں گے. جس پر کہ پھر حضور نے بیعت لیے علی الموت، لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ بیعت علی الموت تھی، مر جائیں گے یہاں سے لیکن ٹلیں گے نہیں. اس کے بعد لچک قرآن مجید کی آیت پہلے سے نازل شدہ تھی، فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ اپنے کندھے جھکا دے تو اے نبی آپ بھی جھکا دیجیے. جھکے پہلے وہ ہے، ورنہ کہاں قریش، ان کا تنتنا، دبدبا، جس کو قرآن خود کہتا ائمت الکفر، پورے عرب کے امام، ان کی قوت، سطوت، شان، شوکت. لیکن جب وہ دبے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے صلح کر لیں، بس صرف یہ کہ ہماری ناک رہنے دیں، کاٹے نہ، اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آ جائیے، اور تین دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے بالکل، ہمارا ایک بھی آدمی نہیں ہوگا اندر، ہم پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، آپ تین دن رہیں، اطمینان سے عمرہ کریں. تو حضور نے یہ بات مان لی. بہرحال اس میں آپ نے لچک دکھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ 1400 صحابہ جو ہے اس لچک پر خوش نہیں تھے. وہ تو کہتے تھے کہ نہیں، اب تو ہم نے موت کی بیعت کی ہے، ہم دب کر سلسلہ کیوں کریں. بہرحال لیکن میں نے عرض کر رہا تھا، بیعت، دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تنظیم بذریعہ بیعت، تزکیہ بذریعہ قرآن، انسان کے اعمال کا، اس کی نیتوں کا، اس کی دلی حالات کا، اس کی روح کا، اس کو آپ تزکیہ نفس کہیں، تجلیہ روح کہیں. نفس کا تزکیہ اور روح کو منور کرنا، جلی کرنا، اس کے اندر روشنی پیدا ہو جائے. تو یہ تزکیہ نفس اور تجلیہ روح، اس کا ایک ہی ذریعہ وہ قرآن. اس کو ہیمر کرو، ہیمر کرو، ہیمر کرو، اتارو اپنے اندر. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. پھر یہ ہے کہ مزاحمت کی مختلف شکلیں آئیں گی. پہلے پیسو ریزسٹنس، مار کھاؤ، استحضاء ہے تو برداشت کرو، جوابی کارروائی نہیں. پھر مرحلہ آ جائے گا جب طاقت ہوگی تو اب اینٹ کا جواب پتھر سے دو، آگے بڑھو، چیلنج کرو، اس میں اگر جانے بھی دینی پڑے تو دو، جان کائے کے لیے. وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں پہ مگر، لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے. میرے کمزور سے کاندھوں کے اوپر یہ سر جو ہے بڑا بھاری ہے، اٹھانا مشکل ہے یہ، لیکن ہم نے لگا رکھا اس سر کو تاکہ اے محبوب تیرا خنجر آئے، اے اللہ تیرے لیے اس گردن کو کاٹا جائے کسی خنجر اور سنا سے، اور یہ بوجھ جو ہے میرے کندھے کا یہ اتر جائے، لیکن اترے اس شان سے اللہ کے دین کے لیے. وبال دوش ہے، دوش کندھے کو کہتے ہیں، وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں کے لیے لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے. یہ ہے اصل میں منہج انقلاب نبوی. انسان جب بھی اپنے طور پر سوچے گا اسی کے مطابق کام کرنا لازم ہوگا، ہم نے کیا ہے. البتہ اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک بات اور پیش کی، اس کے ساتھ ایک نرم انقلاب کا راستہ. یہ تو سخت انقلاب ہے جو میں نے رکھا ہے، حضور کا انقلاب سخت انقلاب، ایک نرم انقلاب کا راستہ بھی. وہ کیا ہے؟ اگر یہاں کی تمام دینی جماعتیں انتخابی سیاست، پاور پالیٹکس سے دستبردار ہو کر مطالباتی سیاست، مظاہراتی سیاست، مزاحمتی سیاست اس میں آ جائے، حرام کو حرام کرو، یہاں صرف حلال پر اکتفا ہو، کاروباری اشتراک کرنا ہے تو شراکت پر کرو، مزاربت پر کرو، بس کوئی سود کا ایلیمنٹ نہیں. یہ سارے معاملات جب تک تطہیر نہیں ہوگی معاشرے کی، لیکن مطالبہ کیا جائے، میدان میں آ جائے، لاکھوں کا جلوس نکلے، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہمیں کسی کو گرانا نہیں، کسی کو پچھاڑنا مقصود نہیں ہے، ہمارا مقصود اسلام آباد نہیں ہے، اسلام ہے، ہم چاہتے ہیں اسلام نافذ کریں. یہ کام اگر ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ سالوں کا کام جو ہے مہینوں نہیں ہفتوں کے اندر ہو جائے گا. میری اس بات کو جنرل حمید گل نے کہا تھا، یہ سافٹ ریولیوشن ہوگا اگر ایسا ہو جائے. جب میں نے سجیسٹ کیا تھا نواز شریف کو کہ دستور میں قرارداد مقاصد بھی ہے، دستور میں دفعہ 227 بھی ہے کہ یہاں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی، فیڈرل شریعت کورٹ بھی ہے، سب کچھ ہے بابا، لیکن چور دروازے ایسے ہیں اس میں چند کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں غیر مؤثر ہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا ہمارا دستور منافقت کا پلندہ ہے، وہ چور دروازے بند کر دیجئے، اسی دستور کے تحت گاڑی چلنی شروع ہو جائے گی اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، بڑے ہی امن پر امن طریقے پر یہاں پر شریعت اور نظام اسلام جو ہے اس کی تنفیذ کا معاملہ ہو جائے گا. بہرحال اس کے ضمن میں چونکہ دینی جماعتوں کا اتحاد یہ اس مقصد کے لیے ہے مرکزی ہے. اس ضمن میں میری ایک تحریر تھی جو میں نے یہاں تقریر کی تھی، تقریر نہیں کی تھی، میری تحریر تھی، وہ تحریر دوائے وقت میں چھپی تھی. اور اس کے بعد یہ کہ بہت ہی یہ شاز ہوا ہے کہ لاہور کے تین روزناموں میں اور میں بھی شائع، چار میں شائع، اس سے بھی بڑھ کر موجزہ یہ ہوا ہے اس تحریر کے بارے میں کہ انگریزی اخبارات بھی، دو جو پشاور سے نکلتی ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ شائع کیا، کئی دینی جرائد نے اس کو شائع کیا، اس کی اہمیت کو محسوس کیا گیا. یہ تو مثبت طور پر بات ہے جو بتا رہا ہوں، اس کی اہمیت کا اندازہ، اور منفی طور پر کیا ہے، اس پر ایک مکمل کالم جو ہے عبداللہ ملک صاحب نے لکھا نوائے وقتی میں، یہ لکھا انہوں نے 5 اکتوبر کو. اب یہ ہمارے بڑے پرانے کوہنا مشق جو ہیں لکھنے والے صحافی اور لیفٹسٹ ہیں، وہ کمیونسٹ ہیں، اب بھی کمیونسٹ ہیں، نظریات وہی ہیں. 13 تاریخ کو پھر حکومت کی ایک اہم شخصیت نے بڑا مفصل مضمون لکھا میرے خلاف، وہ جو ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد سعید اختر صاحب کا مضمون ہے، روزنامہ پاکستان میں چھپا، روزنامہ انصاف میں چھپا، میں حیران ہوا، جماعت اسلامی کا پرچہ ہے روزنامہ انصاف، انہوں نے بھی شائع کیا. انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی ہے میری اس مضمون پر بھی، ایک اور مضمون پر بھی. اس اعتبار سے در حقیقت جہاں تک تو ان دونوں مضمونوں کا تعلق ہے جو اس پر تنقید کے لیے آئے ہیں، مجھ سے کہا بھی گیا، میرا ارادہ بھی ہے انشاءاللہ جلدی ہی آپ بھی دعا کریں کہ میں ان دونوں کا مفصل جواب تحریری شکل میں دوں. البتہ اس وقت میں جناب عبداللہ ملک صاحب کیا ایک پیرا آپ کو سنانا چاہتا ہوں. دیکھتے ہیں، ڈاکٹر اسرار نے یہ مضمون اپنے سرکاری جریدے ندائے خلافت میں اداریے کے طور پر شائع کر کے اس کی زبردست اہمیت واضح کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے جریدے میں تو میری تحریکیں ہر مرتبہ شائع ہوتی ہیں، اس میں زبردستی کی بات کون سی ہے؟ زبردست والی بات جو میں نے گنوا دی کہ نوائے وقت میں چھپا، روزنامہ دن میں چھپا، روزنامہ پاکستان میں چھپا، 3 اردو کے روزنامے لاہور کے اور ہیں جن میں وہ چھپا ہے، 2 انگریزی کے روزنامے ہیں جن میں چھپا ہے، دینی جرائد نے اس کو شائع، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کی اہمیت ہے. باقی ہمارے ندائے خلافت میں تو میری تحریر چھتی رہتی ہے. اب اس کے بعد انہوں نے جملہ لکھا ہے، میں نے چونکہ یہ کہا تھا کہ یہ جو شر ہے اس وقت، بہت بڑا شر، امریکہ میں 11 ستمبر کو جو حادثہ ہوا، دہشت گردی ہوئی، اور پھر اب اس کے رد عمل میں اتنا بڑا شر پیدا ہو گیا کہ افغانستان کے اوپر آگ اور لوہا، آگ اور آہن کی بارش ہو رہی ہے، تو اس شر میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک خیر بھی برآمد کر دی. اللہ کی یہ شان ہے، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، تو مردہ میں سے زندہ کو برآمد کرتا ہے اور زندہ میں سے مردہ کو، تو اس شر میں سے خیر برآمد ہوا. ایک خیر یہ ہے کہ ایک پولرائزیشن ہو رہی ہے اس ملک میں، کہ ایک طرف دین سے پر عملی طور پر دین سے تعلق رکھنے والے یا جذباتی طور پر، لیکن دین سے تعلق بحثیت دین کے، دوسری طرف لا دین عناصر، یا تو ملحد ہے سیکولر ہے پکے، یا یہ کہ مذہب کا معاملہ صرف جو ہے وہ نماز روزے تک، سب ریچولس تک ہے، اس سے زیادہ نہیں. ایک کلیئر پولرائزیشن ہو رہی ہے، یہ ادھر یہ ادھر. اور میں نے یہ لکھا تھا کہ اصل میں پاکستان میں اسی چیز کی اب تک شدید کمی رہی ہے. ہمارے ہاں مختلف اوقات میں پولرائزیشنز ہوئی، کیا لیفٹسٹ رائٹسٹ، بھٹو صاحب آئے سوشلزم کا نعرہ لگا کر، لیفٹسٹ سارے ان کے گرد جمع ہو گئے جتنے بھی تھے، یا عبداللہ ملک صاحب ان کے ساتھ جمع ہو گئے، سب جمع ہو گئے، سوشلزم کا نعرہ، اسلامی کا لاحقہ لگا دیا تھا اس میں، اسلامی سوشلزم، لیکن اصل تو سوشلزم تھا. کسانوں سے کہا یہ سارے کھیت تمہارے ہوں گے، کوئی کسی جاگیردار کا اور کسی کا بھی نہیں ہوگا، تو اور کیا چاہیے کسانوں کو. مزدوروں یہ مل سارے تمہارے ہوں گے، مزدوروں کے ہوں گے، کوئی مالک جو ہے کارخانہ، ظاہر بات ہے ان لوگوں کے لیے اس سے بڑی نوید کیا ہو سکتی تھی. لوگ جمع ہو گئے، ڈگ ڈگی بجائی، پوری قوم جمع ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مقابلے میں کون تھے؟ رائٹسٹ. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ مذہبی عناصر ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. بھٹو کے سائڈ پر مفتی محمود صاحب مرحوم اور ان کی جمعیت علماء تھی، برعکس جمعیت علماء اسلام حقیقی مولانا اسلام الحق تھانوی صاحب کے ساتھ، 313 علماء نے فتویٰ دیا تھا سوشلزم کفر ہے. تو پولرائزیشن جو ہو رہی تھی اس کی بنیاد مذہب نہیں تھا، مذہب دین اور لادینیت نہیں تھی، بلکہ لیفٹسٹ اور رائٹسٹ. یا پھر ہمارے ہاں پولرائزیشن صف بندی ہوتی ہے، یہ ارباب اقتدار ہے اور یہ اصحاب اختلاف ہیں، یہ اپوزیشن پارٹیز ہیں، احزاب مخالف اور حزب حکومت، حزب حکومت حزب اقتدار. پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ اب اسلام کی بنیاد پر تقسیم ہو رہی ہے. یہ میرے نزدیک ایک بہت بڑا خیر ہے کہ اس پولرائزیشن کے نتیجے میں پاکستان میں اسلامی انقلاب کا راستہ جو ہے ہموار ہوگا. یہ صورتحال تھی کہ جس پر انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب تو کوئی خونریزی کروانا چاہتے ہیں اس ملک میں. ڈاکٹر اسرار کے لیے سپاہ صحابہ اور جیش محمد کے درمیان رونما ہونے والا خون خرابہ، قتل و خونریزی کافی نہیں رہی، جو اب وہ اس پاکستانی معاشرے میں دینی اور سیکولر کے درمیان قتل و غارت کا بازار گرم کر کے انقلاب کے لیے راہ ہموار کرنے کے دعوے باندھ رہے ہیں، ارادے باندھ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کی معلومات کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے جیش محمد کہہ دیا، حالانکہ جیش محمد تو بالکل دوسری ہے اور یہ شیعہ سنی بنیاد پر قائم ہونے والی نہیں، تو یہ تو جہادی تحریک ہے، وہ سپاہ محمد ہے، سپاہ صحابہ، سپاہ محمد، ان کے درمیان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے معاملہ. لیکن سب سے پہلے تو میں انہیں یہ یاد دلاتا ہوں، کیا دنیا میں آج تک کوئی انقلاب پولرائزیشن کے بغیر آیا ہے؟ کیا روس میں جو انقلاب آیا تھا وہ بورژوا اور پرولتاردی، یہ دو علیحدہ علیحدہ کیمپوں کے اندر تقسیم نہیں ہوئی تھی قوم؟ بورژوئز پرولیٹیریٹ، ہیوز اور ہیو نوٹس، ہوئی. پھر کیا کوئی انقلاب دنیا میں بغیر خون دیے آیا ہے؟ کہ انقلاب روس میں جس کے ساتھ اب بھی وہ وفادار ہیں، وہ مر چکا وہ، لیکن وفاداری بشرطے استواری عین ایمان ہے. عبداللہ ملک صاحب تو ابھی تک اس کمیونزم کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں، ان کا نظریات وہی ہے، چاہے پرچار وہ نہیں کر رہے اس لیے کہ مر گیا، دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں. چین کہا جاتا، چین حقیقت میں اس کمیونزم پہ ہے ہی نہیں، وہاں پہ کنزیومر جو ہے اکانومی اب آ گئی ہے اور فری مارکیٹ کو وہ کھولتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ تو ملتا چلا جائے گا. اب تو وہ تو اسی نظام کے اندر مد مقابل بن کر آنا چاہتا ہے امریکہ کا، وہ نظام کی بات جو تھی وہ ختم ہوئی. کبھی چینیوں نے روسیوں کے اوپر الزام لگایا تھا ریویژنسٹ، ترمیم پسند، انہوں نے مارکسزم کو بدل دیا ہے، رشین نیشنلزم کو اختیار کر لیا ہے. یہ تھا چینیوں کا الزام روسیوں کے خلاف، اب وہی کام سارا کا سارا جو ہے وہ چینی بھی کر رہے ہیں، تو کمیونزم بڑھ چکا ہے. اس لیے عبداللہ ملک صاحب جو ہے اس کے لیے پرجوش حامی ہونے کے اعتبار سے لکھے نا، ہے تو دل کے اندر تو ان کے وہی خیالات ہیں. اور میں آخری بات کہہ رہا ہوں، انقلابات عالم میں کم سے کم کم سے کم کم سے کم خوریزی والا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. لیکن نمبر ایک پولرائزیشن ہوئی تھی، حزب اللہ ورسس حزب الشیطان، جب کلیئر کٹ جب تک نہیں ہوئی یہ بات، ایک طرف اللہ کی پارٹی دوسری طرف شیطان کی پارٹی. اور نمبر دو، کچھ نہ کچھ تو صحابہ نے بھی جانے دی تھی نا، کم سے کم کہتا ہوں میں کسی انقلاب میں، عظیم ترین انقلاب تاریخ انسانی کا وہ ہے حضور کا انقلاب. اور خوریزی کتنی ہوئی ہے سن لیجئے، مسلمان 259 شہید ہوئے، 127 زخمی ہوئے، کفار 759 مارے گئے اور ان کے زخمیوں کا ریکارڈ موجود نہیں ہے. پورے انقلاب میں 1018 آدمی ختم ہوئے. ویسے ہمارے نزدیک ایک صحابہ کی جان ہم جیسے لاکھوں کی جان سے زیادہ قیمتی ہے، الگ بات. لیکن بہرحال تاریخ جو ہے اس کے حوالے سے بہت ہی تھوڑی تھا، کل 1000 آدمی. یہ ساری جنگیں جو ہے 6 سال کی جنگ چل رہی ہے، اور پھر بڑی جو ہے ایک آیت تو بڑی سخت نظر آتی ہے. آپ کو آدمی کو تاریخ معلوم نہ ہو تو سمجھے گا شاید اس کے بعد تو قتل عام شروع ہو گیا ہو. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. یہ 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، یہ ختم ہو جائے تو پھر جو پھر بھی شرک پر اڑا رہے، اے مسلمان ان کو قتل کر دو جہاں بھی پاؤ. ہوا نہیں، اس لیے کہ سب اسلام لے آئے، یا پھر جو لوگ اڑے رہے وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے. تو اس پر کوئی خوریزی ہوئی نہیں ہے. وہ جنگوں میں جو خوریزی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. تو میں نے جیسا کہ عرض کیا 259 مسلمان شہید ہوئے ہیں، بدر اور احد اور احزاب اور یہ سب ملاتے چلے جائیے، غزوہ بنی المصطلق اور پھر یہ کہ غزوہ موتا جو ہے وہ تو بہت، اس میں 200,000 کے ساتھ مقابلہ پیش آ گیا تھا 3,000 کا، لیکن ان سب میں کل تعداد 259 ہے اور 759 جو ہے وہ کافر. اور یہ جو تانا انہوں نے دیا ہے کہ یہ جو سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد ان کے درمیان خوریزی سے ڈاکٹر صاحب کا دل بھرا نہیں ہے. ابھی پہلی بات یہ نوٹ کیجئے، تاریخی اعتبار سے اسلام کی 1400 برس کی تاریخ میں فرقے وارانہ فسادات کم سے کم کم سے کم ہوئے. کبھی شیعہ سنی فساد عوامی سطح پر نہیں ہوا. ہوتا کیا تھا، تازیہ نکالنے میں راستے کے اوپر جھگڑا ہو گیا، کچھ چند آدمی مارے گئے، اللہ اللہ خیر، بس. ورنہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان پاکستان میں تو شیعہ سنی تو آپس میں اس طرح تھے نا، ایک ہی محلے کے اندر شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں. اب کراچی میں جو بنے ہوئے ہیں فلیٹ 6-6, 7-7 منزلہ، اوپر شیعہ نیچے سنی، نیچے سنی اوپر شیعہ، اس طرح معاملہ یوں ہی ہے. کبھی ان کے درمیان عوامی سطح پر آپ نے کوئی فساد، کوئی دنگا، کوئی جنگ کو دیکھی؟ کبھی لاہور میں ہوا، کبھی بھی. یہ ہے، یہ سیاسی معاملہ ہے. یہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاملہ چل رہا تھا، پراکسی وار ہو رہی تھی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ موساد نے اور را نے اس کو کور کے طور پر استعمال کیا دہشت گردی کے لیے. انہوں نے جو کچھ ہم کشمیر میں ان کے درد سر بنے ہوئے تھے، انہوں نے ہمارا بدلہ جو ہم سے لیا اس میں. اس کے برعکس ذرا دیکھیے، عیسائیت کی تاریخ میں جس قدر فرقے وارانہ خوریزی ہوئی ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، بلڈ آن دی کراس، صلیب کے اوپر جو خون، صلیب کی بنیاد پر، تاریخ میں اس کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے. نہ صرف یہ کہ آج کے جو دو فرقے ہیں مشہور، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس، ان کے درمیان مسلسل خوریزی آج بھی آئرلینڈ میں ہو رہی ہے، اور وہ اکا دکا کا قتل نہیں ہوتا ہے، وہ پوری باجماعت، ان کی پوری پوری آرمیز ہیں، ان کے پیچھے ان کا اسلحہ ہے، سارا کچھ ہے. اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. شیعہ سنی کسی نے اس کو مار دیا، کسی نے ادھر جا کے مار دیا، وہ لوگ بہت زیادہ جذباتی، بہت جوشیلے، وہ ان کی بات جو ہے وہ تو آج پوری دنیا کے اندر بیان کر دی جاتی ہے. مسلمانوں کا معاملہ منہ خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، یہ تو مذہبی جو ہے دہشت گرد ہیں. اور آئرلینڈ میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو بڑے شریف لوگ ہیں، وہ تو یورپ کے لوگ ہیں، سفید روح ہے، سرخ و سفید رنگت کے مالک ہیں سب کے سب، وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس اعتبار سے ان سے میں یہ کہوں گا. ویسے جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں ان کا بھی اور بریگیڈیئر صاحب کی بھی مضمون کا جواب انشاءاللہ تحریری طور پر دوں گا. اس وقت جو کچھ کہنا ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ کہ میں نے اپنے اس چھوٹے سے مضمون میں جو بات کہی تھی کہ پولرائزیشن، ایک طرف دین، چاہے دین وہ عملاً بھی ہو چاہے عملاً نہیں ہے، جذباتی طور پر ہے، جیسے ختم نبوت کے نام پر گولیاں کھانے والے وہ نمازی روزے دار والے وہ لوگ نہیں تھے، جنہیں عام طور پر آپ ہنڈے کہہ دیتے ہیں، بستہ بے بستہ الف کے لوگ عام لوگ تھے، کہ جو یہ آپ کے گوال منڈی کے علاقے کے اور شالمی اور موچی کے لوگ تھے، علماء تو نہیں تھے. مسجد تو بنا دی شبھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو جو مسجد شہید گنج پر جو شہید ہوئے، کانپور میں جو شہید ہوئے، وہ سب کے سب نمازی نہیں تھے. اور مسجد یک شب، ایک رات میں جو مسجد بنی ہے، وہ تو آج بھی موجود ہے آپ کے شالمی کے باہر. تو وہ جذباتی ہے، لیکن ان کے دل میں یقین ہے وہ حضور کی حرمت پر، دین کی حرمت پر، دین کے شاعر کی حفاظت میں کٹ بنیں گے، جانے دے دیں گے. اس کا اندازہ تو دنیا کو ہوگا جب یہ یہودی شہید کریں گے مسجد اقصا کو اور قبت الصخرہ کو، پھر جو اٹھے گا طوفان اٹھے گا. پھر وہ عرب بھی کے جو واقعتاً فنڈامنٹلسٹ ہیں، جو داڑیاں ہیں اور وہ مذہب کے ساتھ جو ہیں ان کا ایک وفاداری کا عملی تعلق، وہ بھی اور وہ بھی کہ جن کے اندر چاہے وہ رنگ نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ اندر دلوں کے اندر وہ جذبات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں مسلمان ماؤں کا دودھ جو پیا ہوا ہے اس کے اثرات ہیں، وہ پھر بھڑکیں گے اور ایک قیامت صغرا جو ہے وہ منعقد ہونے والی ہے. بہرحال اس اعتبار سے اب دیکھیے کہ میں اس میں جو میں نے ایک مضمون لکھا تھا، بلکہ تقریر کی تھی، یہ 25 اگست 1995 کو کی تھی یہاں پر، اس میں میں نے یہی مسلمانوں کے بنیادی جو جماعتی ہیں ان کے اندر کیا اختلافات ہیں، پس منظر کیا ہے، اس کی تفصیل سے تجزیہ کر کے میں نے مثال دی تھی. ایک بہت موٹا کو رسا ہے اور وہ کئی رسیوں کو بٹ دے کر رسا بنایا گیا، پھر ہر رسی بھی جو ہے کئی لڑیوں کو بٹ دے کر رسی بنائی گئی. تو لڑیاں وہ بٹ دے کر رسیاں بنی، رسیاں بٹ دے کر رسا بنا. امت مسلمہ کا رسا جو ہے وہ بہت سی رسیوں پر مشتمل ہے. مکاتب فکر، یہ دیوبندی مکتب فکر ہے، یہ بریلوی مکتب فکر ہے، یہ اہل حدیث مکتب فکر ہے، اور ایک اور مکتب فکر کا اضافہ ہوا کہ جو پچھلی صدی کے آغاز میں مولانا آزاد نے حکومت الہیہ کا نعرہ لگایا اور رجوع القرآن کی تحریک چلائی، پھر مولانا مودودی نے اسی حکومت الہیہ کو نعرے کو لے کر جماعت اسلامی بنائی، پھر ہم اسی کو نظام خلافت کا نام دے کر تحریک چلا رہے ہیں. ایک تیسرا طبقہ یہ بھی ہے، اس کا تعلق نہ بریلویت سے ہے، نہ دیوبندیت سے، نہ اہل حدیثیت سے، بلکہ ہمارے ہاں دیوبندی مکتبہ فکر سے بھی لوگ آئے ہیں، اہل حدیث سے بھی آئے ہیں، بریلوی سے بھی آئے ہیں، اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے جو پہلے سرے سے کسی بھی مذہبی حلقے سے نہیں تھا وہ بھی آیا، جماعت اسلامی بھی ایسا ہی. تو یہ مکاتب فکر ہے اور ان میں سے ہر ایک کی تاریخ جو ہے، بعض کی تاریخ تو یوں سمجھیے کہ 150 برس پرانی ہے. اہل حدیث اور حنفی، یہ تقسیم جو ہو گئی تھی یہ پچھلی سے پچھلی صدی یعنی 19ویں صدی کے وسط میں ہو گئی تھی، شاہ اسماعیل شہید اور فضل حق خیر آبادی ان کے مابین مناظرے شروع ہوئے اور ایک جو ہے خلیج پیدا ہو گئے. پھر وہ خلیج مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا احمد رضا خان بریلوی، ان کے درمیان رسہ کشی سے وہ خلیج اور چوڑی ہو گئی. تو یہ تو کوئی 150 برس کی ہے. پھر دیوبندی بریلوی، پھر اہل حدیث. اب ان میں سے پھر میں نے بتایا تھا کہ ان میں سے ہر رسی جو ہے اس کی بھی لڑیاں کھل گئی ہیں. اہل حدیث کے کتنے گروپ ہیں، یہ فلاں کا گروپ ہے، یہ پروفیسر ساجد میر کا گروپ ہے، یہ نقوی گروپ ہے، یہ لشکر طیبہ کا ان میں سے کسی سے تعلق نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. یہ بریلوی اس وقت جو ہے میں نے تقریر کی تھی، ایک نیازی گروپ تھا، ایک نورانی گروپ تھا، پھر جماعت اہل سنت ایک علیحدہ تھی، ایک حنیف طیب صاحب نے علیحدہ بنا رکھا تھا، یہ مختلف دھڑے تھے بریلویوں کے. اس طرح دیوبندیوں میں چلات جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ، سمیع الحق گروپ، پھر ایک اور بھی پیدا ہو گیا تھا لاہور میں چھوٹا سا، اجم القادری گروپ، پھر ایک بنی تھی جمعیت علماء اسلام حقیقی. تو میں نے کہا تھا یہ جو ہیں لڑیاں ہیں، جو ایک رسی کی کئی کئی لڑیاں ہو گئی ہیں. اسی طرح جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، تحریک اسلامی، یہ بھی اصل میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک مکتب فکر ہے، بنیادی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، فکری اعتبار سے. عملی پالیسی میں بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. تو میں نے کہا تھا کہ اتحاد اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ لڑیاں دوبارہ جمع ہو کر رسیاں بنے، پھر وہ رسیاں آپس میں بٹ کر رسا بنے. تو یہ بات اصل میں میرے ایک ساتھی نے، ابھی میں سیالکوٹ میں تھا کل، تو انہوں نے یاد دلائی میری، وہ تقریر مجھے تو یاد نہیں تھی، سن 95 کی تقریر تھی، اب 6 برس ہو گئے، انہوں نے یاد دلائی کہ وہ تشبیہ جو آپ کی تھی اصل میں وہ اب سامنے آ رہی ہے. اب دیکھیے دیوبندی تقریباً سب جمع ہو گئے ہیں اور انہیں میں یہ احیائی تحریکیں جو ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہیں، تنظیم اسلامی، جماعت اسلامی وغیرہ، یہ دفاع افغانستان اور پاکستان کونسل کے اندر یہ جمع ہیں. تو بریلوی مکتبہ فکر اس کے قریب نہیں آ رہا. ہم نے کوشش بھی کی، ہم گئے بھی ہیں، ملے بھی ہیں، لیکن ان کی رائے بعض لوگوں کے بارے میں اچھی نہیں ہے، وہ میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا اشخاص کے بارے میں رائے. پر اصل فرق وہی ہے جو مکتبہ فکر کا ہے بریلوی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ موقف ان کا بھی وہی ہے، حکومت کی پالیسی کے خلاف اور طالبان کے حق میں موقف وہی ہے نمبر ایک. اور وہ سب اب جمع ہو گئے، انہوں نے اپنا دفاع اسلام محاذ بنا لیا. وہ دفاع پاکستان اور افغانستان کی بجائے انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً بڑا اچھا نام انہوں نے اختیار کیا ہے، دفاع اسلام محاذ، یہ ان کا بن گیا. اہل حدیث جمع ہو گئے، حالانکہ پروفیسر ساجد میر صاحب کا معاملہ بالکل علیحدہ تھا، اور حافظ صاحب جو ہے پروفیسر حافظ سعید صاحب جو لشکر طیبہ کے امیر ہیں ان کا معاملہ بالکل علیحدہ تھا. دے نیور سو آئی ٹو آئی ود ایچ ادر. اب وہ جمع ہو گئے، اہل حدیث بھی ایک جو ہے پلیٹ فارم پر آ گئے. تو گویا کہ ان لڑیوں کے جمع ہونے کا عمل شروع ہو چکا ہے جو میں نے 1995 میں کہا تھا. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ اگلا مرحلہ بھی جلد آئے گا اور پھر یہ رسہ بنے گا اور پھر پولرائزیشن مکمل ہوگی. بہت غضب کا اظہار کیا ہے میں نے، چونکہ ایک آیت کا حوالہ دے دیا تھا، میں نے کسی کو خبیث نہیں کہا، لیکن سورہ آل عمران کی آیت کا حتی یمید الخبیث من الطیب. اللہ تعالیٰ آزمائش اس لیے نازل کرتا ہے مسلمانوں کہ تم میں سے پاک ناپاکوں سے علیحدہ ہو جائیں. ناپاک منافق تھے، پاک اہل ایمان تھے، وہ گڈمٹ تھے. آزمائش نہ آئے تو علیحدہ کیسے ہوں گے؟ وہ تو جب آزمائش آتی تھی معلوم ہوتا یہ بدبخت و منافق تھا جو پیچھے ہٹ گیا، عین موقع پر پیٹ دکھا کے چلا گیا. عین محاذ جنگ سے 300 آدمی لے کر جب گیا ہے عبداللہ ابن ابی تو ظاہر ہو گیا نا کہ یہ کون تھے. انہوں نے بہت غصے کا اظہار کیا کہ انہوں نے خبیث کہہ دیا ہے اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو. وہ میرا مطلب نہیں ہے، مطلب یہ کہ رفتہ رفتہ ایسا ہوگا، جس میں بھی دینی حرارت ہوگی وہ یقیناً ایک طرف آ جائے گا، پیچھے وہی رہ جائیں گے جو دینی حرارت سے خالی. یہ معاملہ انشاءاللہ تعالی ہوگا، آگے بڑھے گا. ہماری جو کوشش کے ضمن میں ہے وہ میں عرض کر دوں آپ سے، ان کا ساتھ دینا یہ بھی ہمارے پیش نظر ہے، اپنا کوئی علیحدہ تشخص نمایاں کرنا یہ بھی ہماری پالیسی ہے، ہم ان کا ساتھ دیں گے. اور چونکہ ہماری جماعت چھوٹی ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، تو ہم تو در حقیقت ان کے خادموں کی حیثیت سے شریک ہیں، ہم اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرنا چاہتے. لیکن دوسری طرف ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ اتحاد جو وجود میں آ رہا ہے، یہ مثبت طور پر یہاں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ایک طاقت بنے. صرف وقتی مسئلہ جو ہے افغانستان کا اور طالبان کا یہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان طالبان کو اس امتحان سے سرخروئی کے ساتھ گزار دے، ثبات اور استقامت کا وہ ثبوت دے، ڈٹے رہے، اور چٹان سے سر پھوڑ کر جو ہے امریکہ کو واپس جانا پڑ جائے، اللہ کرے، اور اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے. بہرحال وہ مسئلہ نہیں، پاکستان کا اصل مسئلہ یہاں اسلام کا قیام. تو اس کے لیے میں نے جیسا کہ وہ آیتیں آپ کو سنائی کہ پہلا مرحلہ تو وہی ہے تقویٰ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دوسرا مرحلہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، جمع ہو جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور اس اجتماعیت کی سب سے بڑی بنیاد اللہ کی رسی قرآن ہے، قرآن کو تھام. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہم نے اس کام کیا ہے، ساری عمر میں نے لگا دی اس کام کے اندر. پھر تیسری آیت ہے، یہ جمعیت جو ہے تین کام کرے، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. یہ جو جمعیت وجود میں آئے تمہارے اتحاد سے، وہ طے کر لے کہ ہمیں تین کام کرنے ہیں، نیکی کا حکم دینا ہے، اسی میں یہ بھی شامل ہے، طالبان کی مدد، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد، یہ نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. امر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، بدی کا سے روکو، نہیں عن المنکر، تین کام کرنے. تو ان تینوں کاموں کو سامنے رکھ کر ایک جو ہے براڈ بیسڈ قسم کا ہمارا پروگرام بھی ہو، اور براڈ بیسڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے افغانستان کے اندر جو حکومت قائم کرنا چاہتا ہے امریکہ، لیکن ہم کہتے ہیں براڈ بیسڈ ہمارا الائنس جو ہے مذہبی قوتوں کا، وہ قائم ہو اور وہ اس کام کے لیے ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. ایک چھوٹی سی بات مجھے اور عرض کرنی ہے. امریکی دہشت گردی کے ضمن میں جو میرا تجزیہ ہے، میں نے پہلے جمعے میں تو یہ کہا تھا 14 ستمبر کے جمعے میں کہ پہلا میرا خیال ہے کہ یہ امریکہ ہی کے وائٹ کرسچن جو ملیشیاز ہیں ان کے کسی آدمی کا کام، واللہ عالم. پھر یہ کہ نمبر دو یا یہودیوں کا کام ہے. تو بہت ای میل ہمارے پاس آئے، تمہارا دماغ خراب ہوا، کوئی امریکی یہ کام کرے گا؟ تمہارا دماغ خراب ہوا، یہ امریکنوں کی طرف سے ای میل تھا. چونکہ یہ میرا خطبہ تو جاتا ہے، امریکہ میں ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، پھر جو اس کی تیار ہوتی ہے وہاں پر انگریزی کے اندر پریس ریلیز وہ وہاں پر جو ہے اپلوڈ کر دی جاتی ہے، جو ہمارا ویب سائٹ ہے تنظیم اسلامی کا اس پر تو وہ پڑھتے ہیں وہ بھی. کہ تم کیسے کہ؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کوئی پوچھے کہ یہ اوکلا ہاما کی بلڈنگ کس نے گرائی تھی، وہ امریکی نہیں تھا؟ اگر امریکی کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تو وہ کام کیسے کہ 200 آدمی مرے تھے اس کے اندر بھی، اور امریکہ کے اعتبار سے یہ 200 آدمیوں کا مر جانا بہت بڑی بات تھی. وہ تو ایک امریکی کی موت بھی جو ہے ان کے نزدیک جو ہے ناقابل برداشت ہے. اور جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، ہم نے یہ جو 4 ورقہ شائع کیا تھا اور آپ کو مفت تقسیم کیا تھا یہاں، اور یہ کہا تھا کہ اسے آپ خرید کر پیکٹس کے شکل میں انگریزی خان لوگوں تک پہنچائیں، اس میں ہم نے یہ کوٹ کیا، حالانکہ اس مضمون کا لکھنے والا امریکن ہے، ڈیوڈ ڈیوک، اور اس کا جو ہے ہم نے دے رکھا تھا نیچے جو اس کا ای میل کا پتہ ہے، جو شخص چاہے اس کو کنفرم کر سکتا ہے کہ یہ اس کی بات ہے یا نہیں. تو اس نے لکھا ہے، دیکھیے، 1967 میں جب عرب اسرائیل جنگ ہو رہی تھی تو اسرائیلیوں نے امریکی جہاز یو ایس ایس لیبرٹی پر حملہ کیا اسے دبونے کے لیے، اور یہ کہنے کے لیے کہ یہ کیا ہے مصریوں نے تاکہ امریکہ پوری شدت کے ساتھ مصر پر حملہ آور ہو جائے، اور ہم صرف سینائی پیننسولا نہیں بلکہ مصر کا سارا علاقہ جو ہم چاہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل میں شامل ہو وہ پورا ہم لے لیں. دیکھیے میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. ان 1967 اسرائیل پرپز فلی اٹیکڈ ود ان مارک جیٹ فائٹرز اینڈ ٹارپیڈو بوٹس دی یو ایس ایس لیبرٹی اینڈ امریکن نیوی ویسل آف دی سینائی پیننسولا، ایون مشین گننگ دی ڈپلوئڈ لائف ریفٹس آف دی شپ. اگر وہاں سے جان بچانے کے لیے کشتیوں پر لوگ نکلے تو ان کے اوپر بھی مشین گنوں سے فائرنگ کی ہے. دی اٹیک کل 31 امریکن پولیس سروس مین اینڈ ونڈیڈ اوور 170. دے سوٹ ٹو سنک دی شپ، کل آل دی امریکنز اینڈ بلیم اٹ آن دی ایجپشنز سو دے کوڈ ہیو امریکن سپورٹ ٹو کانکر لارجر ایریاز آف دی عرب ورلڈ. اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے کہہ دیا تھا، یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈین رسک نے کہا تھا اور نیول چیف ایڈمرل مورر نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل نے کیا ہے کام، کہہ دیا تھا. لیکن ایسی ان کی مضبوط لابی ہے کانگریس کے اندر، اس کی انویسٹیگیشن کو روک دیا گیا. اور اس کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 30 سال کے بعد سارا کلاسیفائڈ میٹیریل جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے، سب لوگ اب سب بالکل علم نشرا ہے، سارا کیس موجود ہے، اسرائیل نے کیا تھا. اس لیے کیا تھا کہ ریت آف امریکہ، غضب جو ہے اس کا، غصہ، وہ ایک دم جو ہے وہ ایجپٹ کے اوپر ٹوٹ. وہی آج کیا ہے، وہی ریت ہے اس جائنٹ کا کہ جو اس وقت جو ہے افغانستان کے اوپر آگ برسا رہا ہے اور لوہا برسا رہا ہے اور موت برسا رہا ہے، اصل میں وہی غصہ ہے. حالانکہ اس وقت بھی واقعتاً انہیں معلوم ہو چکا ہے کام کس نے کیا ہے، لیکن امریکہ میں پرو اسرائیلی لابی اتنی مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے، اتنی مضبوط، اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کا کوئی امکان نہیں. نیتن یاہو نے کہا تھا کہ میں اگر ہمارے خلاف جو ہے امریکہ نے کوئی پالیسی اختیار کی تو میں واشنگٹن میں آگ لگا دوں گا. اس نے آگ لگا کے دکھا دی، پینٹاگون جلا دیا اور امریکہ کو میسج دے دیا کہ ذرا بھی ہمارے خلاف تم نے کوئی حرکت کی، ڈونٹ اپیز دی عربز آن اور ایکسپینس. یہ تقریر فرما رہے ہیں ایریل شیرون صاحب ڈائریکٹ ٹیلی ویژن کے اوپر، جو ہے وہ پورے امریکہ کو پیغام دے رہے ہیں، ہماری قیمت کے اوپر عربوں کو خوش کرنے کی کوشش مت کرو، دس از ان ایکسیپٹیبل، یہ ہمیں گوارا نہیں. یہ ہے اصل مسئلہ. ایک بات آخری ہے کہ لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے، یہ کولن پاول صاحب جو تشریف لائے تھے یہ کیا کرنے آئے تھے، کیا کر گئے؟ دیکھیے میں نے تفصیل سے نہ تو وہ ان کی پریس کانفرنس سنی، میں دورے پر تھا، ہمارا اسلام آباد میں بھی پروگرام تھا، پھر یہ سیالکوٹ میں تھا. میرے نزدیک یہ صدر مشرف صاحب کو صرف یہ پیغام دینے آئے تھے کہ ایاز قدر خود بشناس، آپ اپنی حیثیت میں رہیں، آگے نہ بڑھیں۔ طالبان کو تو سمجھ لیں طالبان تو ختم ہو ہی جائیں گے، جیسے کہ مشرف صاحب نے بھی کہا تھا دن گنے جا چکے ہیں، لیکن پوسٹ طالبان انتظام میں کسی کو ویٹو کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ ہماری حکومت نے، مشرف صاحب نے بار بار کہا کہ یہ شمالی اتحاد کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، شمالی اتحاد کو سپورٹ نہ کیا جائے۔ تو ایاز قدر خود بشناس، تم تو بیچ چکے ہو اپنے آپ کو، اب بات کہنے کا موقع تھا تمہارے لیے۔ ہو آر یو؟ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، ہے کیا تمہارے پاس؟ نہ تن تمہارا نہ من تمہارا، تم جھک گئے۔ اس اعتبار سے آپ کو کچھ کہنے کا حق حاصل۔ اچھا دیکھیے اس میں قافیہ کیا ملایا، نہ پاکستان کو کوئی ویٹو ہوگا، نہ بھارت کو۔ بھارت کا کیا سوال ہے اس میں؟ بھارت تو کہیں اس کے اندر کسی سلسلے میں ہے ہی نہیں، لیکن وہ تھوڑا تھا پاکستان کو تھوڑی سی دینے کے لیے کہ ہم نے بیلنس کیا ہے، پاکستان کے ساتھ بھارت کا لفظ بھی استعمال کر دیا، گھبراؤ نہیں، کسی کو ویٹو نہیں کیے کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی اس کے بعد جو ہے وہ بیان آگے آئے، کل آپ نے سن لیا ہوگا ٹیلی ویژن وغیرہ پر، کہ اب امریکہ کی پالیسی یہی ہے، شمالی اتحاد کو بھرپور مدد دی جائے گی کابل فتح کرنے میں اور مزار شریف فتح کرنے میں۔ امریکہ اپنے آدمی داخل کر کے نہیں بڑھوانا چاہتا، اس کے لیے بڑے جو ہے سستی جانیں موجود ہیں، شمالی اتحاد کے لوگ مرنے کو تیار ہیں۔ پہلے روس کے خلاف جو ہے افغانستان میں لوگوں نے جانے دی، بہرحال انہوں نے اپنا جہاد سمجھ کر اپنی حریت کے لیے جانے دی، امریکہ نے اپنا لچ کر لیا اس کے اندر۔ اب معاملہ کیا ہے؟ وہ جو ہے شمالی اتحاد دشمن ہے طالبان کا، وہ اپنی اس دشمنی کے اندر جان دیں گے، لیکن ان کو اپنا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کچھ کہنے کا، اور شمالی اتحاد کے معاملے میں زیادہ حساس نہ ہو، بیانات نہ دیں۔ پھر یہ کہ بش صاحب کی طرف سے بیان آ گیا ہے کہ افغانستان سے ہم جلدی نہیں نکلیں گے، اور آج پوری دنیا میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ کہ جو ایران نے کہی تھی، اصل میں خلیج کے اندر، خلیج کے ممالک میں جو تیل کے ذرائع ہیں بہت بڑے، اس کے اندر جو ہیں وہ ریزروائرز ہیں، ان سے بھی کہیں زیادہ بڑے ریزروائرز جو ہیں وہ ان ریاستوں میں ہیں سینٹرل ایشیا کی۔ اس تیل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جیسے کہ خلیج کی جنگ کروائی گئی تھی، اب بیٹھ گئے وہاں پر مستقل طور پر اڈا جما کر، اسی کے خلاف بغاوت کی ہے اسامہ نے کہ جب تک یہاں سے امریکی نہیں نکلیں گے، وہ ڈکلیئرڈ انمی ہے امریکہ کا بھی اور سعودی عرب کا بھی، یہاں سے نکلیں، حضور کا حکم ہے اخرج الیہود والنصارى من الجزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب سے نکال دو، باہر کر دو، یہاں کسی کو آباد ہونے کی اور یا ٹھہرنے کی اجازت نہ دو، یہودی کو اور عیسائی کو۔ اس پر ہے در حقیقت، یہ ہے اصل پس منظر اس وقت۔ بہرحال ایک سوال اور بھی ہے جو آج کل سامنے آ رہا ہے کہ دہشت گردی کی تعریف کیا ہے، اور جسے دہشت گردی کہا جاتا ہے اس کی اسلام میں کس حد تک گنجائش ہے۔ یہ بڑا ٹیڑھا سوال بھی ہے، حساس مسئلہ بھی ہے۔ اس وقت اس پر کوئی بات، جو بھی اس وقت پوری دنیا کی رائے میں دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی جو ہے وہ ایک گالی بنی ہوئی ہے، ایک پوری سب کے نزدیک متفق علیہ، اس سے ذرا ہٹ کر بات کہنا مشکل ہے، لیکن بہرحال ہمیں حکم ہے، اللہ تعالی کا معاملہ جو ہے، ہمیں گونگے شیطان نہیں بننا ہے۔ جو بات بھی سمجھ میں آئے دین کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں میں اس پر تفصیل کے ساتھ تقریر کروں گا، دہشت گردی میں اور جہاد حریت میں فرق کیا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ مشرف صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو جہاد حریت ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے، واجپائی صاحب کہتے ہیں دہشت گردی ہو رہی ہے، کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو میں اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے میں تقریر کروں گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔